السلام علیکم، یہ پارٹ 9 ہے، کتاب بیگرز مافیا، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم احمد۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 9۔ وہ آدمی دروازہ بند کیے بغیر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا، صدیقی اس کے پیچھے تھا، اور پھر وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک میز اور اس کے گرد سیاہ کرسیاں موجود تھیں۔ بیٹھو، بڑے استاد آ رہے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ تو صدیقی کے ذہن میں چونکہ ربو کے آفس میں چھت سے سرخ شعاعوں والا واقعہ موجود تھا، اس لیے اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے چھت کو دیکھا، لیکن چھت صاف اور سپاٹ تھی، اس لیے وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا، اچانک اس کے سر پر دھماکہ سا ہوا اور وہ بے اختیار آگے موجود میز پر جا گرا۔ اس نے سنبھلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کے سر پر دوسرا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہوائی یخلت جواب دے گئے۔ اسے آخری احساس یہی ہوا تھا کہ اس بار اس کا ہوش میں آنا ناممکن ہے، لیکن پھر جس طرح اس گپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی جگنو سے چمکنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اس کے سر پر میں درد کی تیز لہر سی دوڑنے لگی۔ یہ درد اس قدر تیز تھا کہ اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ لوہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے جسم کو رسیوں کی مدد سے کرسی سے باندھا گیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی عقب میں گر کے باندھ دیے گئے تھے۔ یہ ایک بے رنگ سا کمرہ تھا جس کی دیواریں سلن زدہ تھیں، چھت بھی انتہائی پرانی تھی۔ کمرے میں ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ اس نے نظریں گھمائی تو بے اختیار چوک پڑا، کیونکہ اس کے ساتھی دوسری کرسیوں پر چوہان اور نعمانی بھی اس طرح رسیوں سے بندھے بیٹھے تھے، اور ان دونوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی۔ اگر فور اسٹار اس طرح بدماشوں کے قابو میں آتے رہے تو فور اسٹار کو ختم کرنا پڑے گا، صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں یخلت کی ونائی کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، فور اسٹار اس قدر آسانی سے ختم نہیں ہو سکتے، اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ اس کے اندر جیسے یخلت جذبے کی تیز لہر دوڑتی چلی گئی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اپنے عقب میں بندھے ہوئے دونوں ہاتھ آزاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے باندھنے والوں نے اس کے جسم کے گرد رسیاں اس انداز میں باندھی تھی کہ اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہونے کے باوجود حرکت نہ کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ خاموش رہ کر اپنے آپ کو دشمنوں کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو پورا زور لگا کر سائیڈوں پر کیا، اور پھر ایک کوشش کے دوران اچانک اس کا ہاتھ ایک گانٹ سے ٹکرا گیا۔ یہ گانٹ دائیں طرف تھی۔ اس نے فوری طور پر انگلیوں کی مدد سے گانٹ کو چیک کرنا شروع کر دیا، اور جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ گانٹ بالکل اناڑیوں کے انداز میں باندھی گئی ہے۔ چنانچہ چند لمحوں بعد گانٹ کھل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں یخلت ڈھیلی پڑ گئیں۔ اس نے اس بار آسانی سے دو بازوؤں باہر نکال لی، اور ظاہر ہے اس کے بعد رسیاں کھولنا اس کے لیے انتہائی آسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی ویسے ہی بے ہوش پڑے تھے، جبکہ صدیقی نہ صرف خود ہی ہوش میں آ گیا تھا بلکہ اس نے رسیاں بھی کھول لی تھیں۔ اور اسی دوران اس کے کمرے میں کوئی آیا بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں جیسے درد کی تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھا تو اسے ہلکی سی ہچکچاہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو ہاتھ پر خون کی سرخی موجود تھی، اور وہ سمجھ گیا کہ اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ خود ہی ہوش میں آ گیا، جبکہ چوہان اور نعمانی دونوں کے سروں پر ایسے کوئی اثر نظر نہ آ رہے تھے۔ اس لیے اس نے یہی نتیجہ نکالا کہ ان دونوں کو گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس لیے وہ ہوش میں نہیں آ رہے۔ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی صدیقی اٹھا، اور سب سے پہلے اس نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لیکن جیبیں تو خالی تھی، حتیٰ کہ اندرونی جیب میں موجود خنجر بھی موجود نہ تھا۔ صدیقی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا، اور صدیقی نے بڑے محتاط انداز میں باہر جا کر، باہر ایک راہداری تھی لیکن وہ خالی تھی، وہ راہداری میں آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس آریہ بلڈنگ کی بجائے ایک چھوٹے سے مکان میں موجود تھا۔ مکان بالکل خالی تھا، اور وہاں کوئی آدمی تو ایک طرف مکان میں نہیں کوئی فرنیچر تھا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑے استاد نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہاں کیوں پہنچایا؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس مڑا۔ ابھی وہ ایک کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ کمرے میں موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ گھنٹی کی آواز ایک بند الماری سے آ رہی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو اندر ایک فون موجود تھا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ صدیقی نے کہا، بڑا استاد بول رہا ہوں، مسٹر جو بھی تمہارا نام ہوگا میں تمہیں مسٹر اے کے نام سے پکاروں گا۔ تم نے ہوش میں آنے کے بعد رسیاں کھولنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے اس کا مجھے علم ہے، اور اس وقت میں ایک اسکرین پر تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا تعلق سرکاری ادارے سے ہے۔ میں چاہتا تو تم تینوں کو بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیتا، لیکن میں سرکاری آدمی کے خلاف کارروائی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں نے تمہیں ہلاک نہیں کرایا، اور تمہارے رسیاں کھولنے میں بھی کوئی مداخلت نہیں کی۔ تم اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے زندہ سلامت واپس جا سکتے ہو. آریہ بلڈنگ اب ہمیشہ کے لیے خالی کر دی گئی ہے. مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم لوگوں نے رگو اور اڈے پر موجودہ تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے, لیکن کیا تم بتاؤ گے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں لگ گئے ہو؟ دوسری طرف سے بڑے استاد نے بڑے متحمل سے لہجے میں کہا, تمہارا نام مارگو ہے اس لیے میں تمہیں مارگو ہی کہوں گا. تم لوگوں نے ملک میں جو بھکاری مافیا بنا رکھا ہے اور جس طرح تم غریبوں کے بچے اور لڑکیاں اغوا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہو اور جس طرح انہیں اپائے جو معذور بنا کر ان کی بھیک کھاتے ہو, ہم اس سارے سیٹ اپ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. تمہارے آدمی سردار ہاشمی نے ہمارے آدمیوں پر قاتلانہ حملہ کرایا. یہ ٹھیک ہے کہ تم ہمیں بے ہوش کر دینے میں کامیاب ہو گئے, لیکن اگر ہم ہلاک بھی ہو جاتے تب بھی اس سے کوئی فرق نہ پڑتا, ہمارے اور ساتھی تمہارے خلاف کام شروع کر دیتے. ہم نے بہرحال اس معاشرتی ناسور کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے. صدیقی نے کہا, ٹھیک ہے یہ تمہارے خیالات ہیں, تم جو چاہو سوچو اور جو چاہو کرو, لیکن یہ موقع تمہارے لیے آخری ہوگا. اس کے بعد بھی تم نے یا تمہارے ساتھیوں نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی کی تو پھر یہ پوری دنیا میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. البتہ اس مہربانی کے عوض کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں آریہ بلڈنگ کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ کیونکہ اس بارے میں میری ذات کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں تھا. مارگو نے کہا, میں نے اڈے پر کاشو بن کر تم سے بات کی تھی, پھر میں نے فون ایکسچینج سے معلوم کر لیا کہ تم کس فون نمبر سے بات کر رہے ہو اور یہ فون نمبر کہاں نصب ہے. اس طرح آریہ بلڈنگ سامنے آ گئی. صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا, او اچھا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ کسی نے غداری نہیں کی. بہرحال اب ہمیشہ اس کے لیے اجازت, بڑے استاد نے کہا اور اس کے ساتھی رابطہ ختم ہو گیا. تو صدیقی بے اختیار اچھل پڑا. اس کے ذہن میں بڑے استاد کے آخری الفاظ ہمیشہ کے لیے اجازت گونج رہے تھے. وہ اس کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں نوانی اور چوہان کرسیوں میں جکڑے ہوئے موجود تھے. اور پھر جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوا, اچانک ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی صدیقی اچھل کر منہ کے بل فرش پر جا گرا. اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے لاکھوں ٹن ملبہ اس کے اوپر گرا ہوا, اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گئے. اس آخری لمحے میں اس کے ذہن میں بڑے استاد کے وہ الفاظ گھوم گئے, ہمیشہ کے لیے اجازت, اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن شاید ہمیشہ کے لیے تاریخ پڑ گیا. بڑا استاد ایک سمے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا. اس کے چوڑے چہرے پر مختلف رنگ آ رہے تھے, اس کے ہونٹ بھیچے ہوئے تھے. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا. کیا ہوا؟ بڑے استاد نے چونک کر پوچھا. حکم کی تعمیل ہو گئی ہے, بڑے استاد آنے والے نے کہا. کیا پوزیشن ہے ان کی؟ بڑے استاد نے چونک کر پوچھا. تینوں بے ہوش ہیں اور اب آپ کے حکم کے مطابق انہیں رسیوں سے جکڑا دیا گیا ہے, آنے والے نے کہا. ان کی تلاشی لی تھی؟ بڑے استاد نے پوچھا. ہاں بڑے استاد, ان کی جیبوں سے مشن پسٹل اور خنجر نکال لیے ہیں, آنے والے نے کہا. کسی اور ادارے کا کارڈ؟ بڑے استاد نے پوچھا. نہیں بڑے استاد, ایسا کوئی کارڈ نہیں نکلا, آنے والے نے جواب دیتے ہوئے کہا. واگہ ہاؤس کی مشین بھی آن کر دی ہے یا نہیں؟ بڑے استاد نے کہا پوچھا. آن کر دی ہے بڑے استاد, آنے والے نوجوان نے جواب دیا. ٹھیک ہے, اب جا کر مشین کے سامنے بیٹھ جاؤ, جب ان میں سے کوئی ایک ہوش میں آئے تو مجھے بلوا لینا. بڑے استاد نے کہا. حکم کی تعمیل ہوگی بڑے استاد, نوجوان نے کہا اور موقع کمرے سے باہر نکل گیا. تو بڑا استاد ایک کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے چہرے پر اب ہلکا سا کھچاؤ موجود تھا. یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جو آریہ بلڈنگ تک پہنچ گئے؟ بڑے استاد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی موجود نہ ہوتا تو اس کی بات کا جواب دیتا. دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بڑا استاد نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا. اسی لمحے سامنے موجود میز پر رکھے ہوئے فون کی خرک گھنٹی بج اٹھی. تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس بڑے استاد نے کہا. میں ابراہیم بول رہا ہوں. بڑے استاد میں نے پہلے بھی آپ کے مین آفس فون کیا تھا, وہاں سے مجھے پتا بتایا گیا کہ آپ یہاں سے ہیں, اس لیے میں نے یہاں فون کیا ہے. دوسری طرف سے کہا گیا. کیا ہوا؟ کوئی خاص بات جو تم نے فون کیا؟ بڑے استاد نے کہا. کیونکہ ابراہیم ان کا نمبر 2 تھا اور بڑے استاد کے تمام قانونی اور غیر قانونی کاموں کا انچارج. ابراہیم اپنے تمام معاملات میں خود مختار تھا اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا تھا. بڑے استاد کو فون اور اس وقت کرتا تھا جب معاملہ اس کی گرفت سے نکل جاتا یا وہ اس مسئلے کی کسی صورت بھی حل نہ کر سکتا تھا. اس لیے اس کے فون آنے پر بڑے استاد نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ہاں بڑے استاد, یہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے. سردار ہاشمی اور استاد کلو میں براہ راست جنگ شروع ہو چکی ہے, ابراہیم نے کہا. تو بڑا استاد بے اختیار اچھل پڑا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیسی جنگ اور کیوں؟ بڑے استاد نے حجابی انداز میں چیختے ہوئے کہا. اس کے لیے واقعی یہ خبر انتہائی دھماکہ خیز تھی. میرے مخبروں نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق سردار ہاشمی نے استاد کلو کو ہلاک کرانے کے لیے نور قاتل کی خدمات حاصل کی. وہ نورے کے اڈے پر موجود تھا کہ استاد کلو کے نائب بخشو کو اطلاع مل گئی. اس نے استاد کلو کو بتایا تو استاد کلو بخشو اور دو مسلح افراد کو لے کر کار میں نورے قاتل کے اڈے پر پہنچ گیا. وہاں ان دونوں کے درمیان تو تکرار ہوئی اور پھر استاد کلو واپس آ گیا اور وہ اپنی کار کی طرف جا رہا تھا کہ نورے کے آدمیوں نے اپنے اڈے کی دوسری منزل سے اس کی پشت پر گولی چلا دی اور وہ سڑک پر گر گیا. اسی دوران اس کے نائب بخشو اور اس کے دو ساتھیوں نے اپنی طرف سے اڈے پر حملہ کر دیا اور راکٹ فائر کیے. نورے کے ساتھی بھی ہوشیار تھے, اس لیے خوفناک جنگ ہوئی. اس جنگ میں نورا اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے. اس کا اڈا مکمل طور پر تباہ ہو گیا. بخشو اور اس کا ایک ساتھی مارا گیا اور دوسری ساتھی زخمی ہونے کے باوجود بچ نکلا. سردار ہاشو بھی صحیح سلامت نکل جانے میں کامیاب ہو گئے. ادھر استاد کلو کو لوگوں نے جنرل اسپتال پہنچایا. استاد کلو کے دوسرے نائب استاد احمد کو جب ساری بات کا علم ہوا تو اس نے استاد کلو کو جنرل اسپتال سے ایک پرائیویٹ اسپتال میں منتقل کرا دیا اور خود اس نے سردار ہاشو کو تلاش کرنا شروع کر دیا. پھر دو کام ایک ہی وقت میں ہوئے. سردار ہاشو کے آدمی استاد کلو کو تلاش کرتے پھر رہے تھے. وہ ہر قیمت پر استاد کلو کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے. ادھر استاد رحمت سردار ہاشو کو تلاش کرتا پھر رہا تھا اور دو کام یوں ہوئے کہ استاد رحمت کے آدمیوں نے سردار ہاشو کو تلاش کر لیا. وہ پہاڑی ماڑی والے اڈے پر موجود تھا جبکہ سردار ہاشو کے آدمیوں نے استاد کلو کو تلاش کر لیا. اس کے بعد استاد رحمت کے آدمیوں نے پہاڑی ماڑی والے اڈے پر حملہ کر دیا. وہاں خوفناک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے نتیجے میں نہ صرف اڈا تباہ ہو گیا بلکہ سردار ہاشو اس کے ساتھ چار ساتھی استاد رحمت اور اس کے ساتھ چھ ساتھی ہلاک ہو گئے. ادھر سردار ہاشو کے آدمی نے اسپتال پر حملہ کر دیا. وہاں بھی خوفناک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کے نتیجے میں استاد کلو اور اس کے پانچ ساتھی اور سردار ہاشو کے چھ ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں. ابراہیم نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا, یہ سب بہت برا ہوا. احمد آپس میں ہی لڑ پڑے. بڑے استاد نے کہا, ایسا ہونا ہی تھا بڑے استاد. اصل میں یہ ساری آگ استاد کلو کے نائب بخشو نے کی لگائی ہوئی تھی. وہ انتہائی چلاک عیار اور تیز آدمی تھا. بہرحال اب یہ سب لوگ ختم ہو گئے ہیں اور بھکاریوں کے دونوں گروپ اب بغیر سردار اور استاد کے ہیں. میں نے فوری طور پر دونوں گروپوں کا چارج سنبھال لیا ہے اور میرے آدمی دونوں گروپوں کو کور کر رہے ہیں, لیکن اب ان کے بارے میں مستقل فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ابراہیم نے کہا, دونوں گروپوں میں کتنے بھکاری ہیں؟ بڑے استاد نے پوچھا. صحیح تعداد کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 1000 سے زائد لوگ ہیں. ابراہیم نے جواب دیا. سنا ابراہیم, ان بھکاریوں کی وجہ سے سرکاری ادارے ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں. شاید وہاں تک ان کی کمائی کی خبر پہنچ گئی, اور چونکہ سردار ہاشو اور استاد کلو انہیں حصہ نہ دیتے تھے اس لیے وہ ہمارے خلاف حرکت میں آ گئے ہیں. اب دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ان تمام بھکاریوں کو دوسرے شہر میں بھجوا دیا جائے, بعد میں جب حالات درست ہوں گے تب انہیں واپس بلا لیا جائے, لیکن اس دوران انتہائی قیمتی کمائی کے اڈے خالی ہو جائیں گے. اور اگر کوئی اور گروپ احام میں آ گیا اور اسے ان اڈوں پر قبضہ کر لیا تو ہمارے لیے واپسی بڑی مشکل ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے سربراہ کو ان بھکاریوں کی کمائی سے حصہ دیا جائے. تم کیا کہتے ہو؟ بڑے استاد نے کہا. بڑے استاد, سردار ہاشو نے دو آدمیوں پر حملہ کرایا تھا. ایک کا نام ٹائیگر ہے اور دوسرے کا نام علی عمران. اور سردار ہاشو نہیں جانتا تھا, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان دونوں کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور ہمارے خلاف یہی ادارہ کام کر رہا ہے. اسے رشوت نہیں دی جا سکتی. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ادارے کے ارکان کا سراغ لگا کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے, جس طرح ٹائیگر اور عمران کا خاتمہ کیا گیا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ آریہ بلڈنگ میں بھی یہ لوگ پہنچ گئے تھے اور آپ نے انہیں بے ہوش کرا کر واگا ہاؤس میں پہنچا دیا ہے. آپ ایسا کریں کہ ان تینوں کا فوری خاتمہ کر دیں. اس کے بعد جو بھی سامنے آئے گا اس کا خاتمہ میں کر دوں گا. جلد ہی یہ لوگ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں گے, ورنہ ہماری روزانہ کی لاکھوں کی کمائی ختم ہو جائے گی اور بھکاریوں کے گروپوں پر بھی دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے. انکم حمید ابراہیم نے کہا, ٹھیک ہے پھر دونوں گروپوں کو بھی تم ہی سنبھالو. سردار ہاشو اور استاد کلو کو جو حصہ ملتا تھا وہ اب اکیلے تمہیں ملے گا. کیا تم انہیں سنبھال لو گے؟ بڑے استاد نے کہا, ہاں بڑے استاد آپ بے فکر رہیں. اس طرح آپس کی لڑائیاں ختم ہونے پر کمائی بھی بڑھ جائے گی. ابراہیم نے مسرت بھرے لہجے میں کہا, خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی سرکاری ادارہ ان کے ہاتھوں پر ریڈ نہ کرے. بڑے استاد نے کہا, میں فوری طور پر ان سب کے ہاتھیں بدل دیتا ہوں. ابراہیم نے جواب دیتے ہوئے کہا, یہ سرکاری معاملات عارضی ہیں, جلد ہی ان کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, بے فکر رہو. بڑے استاد نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا. اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا. بڑے استاد, کاجو نے آپ کو بلایا ہے, نوجوان نے مدھمانہ لہجے میں کہا. او اچھا میں آ رہا ہوں, بڑے استاد نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا. آنے والے نوجوان ایک طرف ہٹ گیا تو بڑا استاد تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک بڑی سی مشین کے سامنے بیٹھا ہوا نوجوان, جس نے پہلے آ کر اطلاع دی تھی, اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مشین کی بڑی سی اسکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا, جس میں لوہے کی کرسیوں پر تین افراد موجود تھے, جن میں سے دو تو بے ہوش تھے جبکہ ایک آدمی ہوش میں تھا. بڑا استاد مشین کے سامنے رکھی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے بیٹھنے کے بعد وہ نوجوان جس کا نام کاجو تھا کرسی پر بیٹھ گیا. یہ کیا کر رہا ہے؟ بڑے استاد نے کہا. جناب یہ ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے بازوؤں کو حرکت بتا رہی ہے کہ یہ کوشش میں لگا ہوا ہے, کاجو نے مدھمانہ لہجے میں کہا. تو بڑے استاد نے اس بات میں سر ہلا دیا. بڑے استاد یہ لوگ کون ہیں؟ کاجو نے پوچھا. یہ بات معلوم کرنے کے لیے تو میں نے انہیں آریہ بلڈنگ سے نکال کر واگا ہاؤس پہنچایا ہے. یہ جیسے ہی ہوش میں آئیں گے ظاہر ہے آپس میں باتیں کریں گے، اس طرح ہمیں ان کے بارے میں حقیقت کا علم ہو جائے گا، ورنہ یہ تربیت یافتہ لوگوں کا بے شک ریشہ ریشہ کاٹ دے اصل بات نہیں بتائیں گے۔ بڑے استاد نے جواب دیا، یہ آدمی جو ہوش میں ہے اس کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا تھا، لیکن یہ دونوں آدمیوں کو تو گیس سے بے ہوش کیے گئے ہیں، انہیں تو اس وقت تک ہوش نہیں آ سکتا جب تک انہیں گیس نہ سنگائی جائے۔ کاجو نے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، بہرحال دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بڑے استاد نے کہا تو کاجو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی نے جو ہوش میں تھا اپنے دونوں بازوؤں کی حرکت دینا شروع کر دی۔ او بڑے استاد، یہ واقعی بڑے تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس نے اپنے ہاتھ کھول لیے ہیں، کاجو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اور دیکھو ابھی اپنی انگلیوں کی مدد سے سائڈ پر موجود رسی کی گانٹ کھول رہا ہے۔ بڑے استاد نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد جب سائڈ گانٹ کھل جانے اور رسیاں ڈھیلی پڑ جانے کے بعد اس آدمی نے اپنے دونوں بازو رسیوں سے باہر نکالے تو کاجو کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگ گئیں، لیکن بڑا استاد خاموش بیٹھا ہوا تھا، یہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بڑے استاد نے کہا، ہاں بڑے استاد لیکن آواز ہمیں سنائی نہیں دے سکتی، کاجو نے جواب دیا۔ وہ آدمی رسیاں کھول کر اٹھا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اسے ساتھ ساتھ چیک کرتے رہو۔ بڑے استاد نے کاجو سے کہا تو کاجو نے ہاتھ بڑھا کر مشین کا ایک بٹن پریس کر دیا، جبکہ بڑے استاد نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ منظر اس آدمی کی حرکت کے ساتھ ساتھ بدلا جا رہا تھا، یہ آدمی واگا ہاؤس میں گھومتا پھر رہا تھا اور پھر مکان کو خالی دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ گھومتا ہوا واپس مڑنے لگا تو بڑے استاد نے تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیے، پھر دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس وقت یہ آدمی ایک کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا، وہ یخلت چونکا اور اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہو کر وہ ایک الماری کی طرف بڑھا اور پھر اس نے الماری کے پیر پٹ کھول دیا۔ الماری میں ایک فون موجود تھا، اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فون کے ریسیور سے اس آدمی کی آواز سنائی دی۔ بڑا استاد بول رہا ہوں، مسٹر جو بھی تمہارا نام ہوگا میں تمہیں مسٹر اے کے نام سے پکاروں گا، تم نے ہوش میں آنے کے بعد رسیاں کھولنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے اس کا مجھے علم ہے، اور اس وقت بھی میں تمہیں ایک اسکرین پر دیکھ رہا ہوں۔ بڑے استاد نے بڑے کھلے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کاجو خاموش بیٹھا ہوا تھا، پھر جیسے جیسے بات چیت آگے بڑھتی گئی کاجو کے چہرے پر حیرت کے تاثر پھیلتے چلے گئے، کیونکہ اس آدمی کو بڑے استاد کا اصل نام بھی معلوم تھا لیکن بڑے استاد کے چہرے پر حیرت کے تاثرات موجود نہ تھے۔ بڑے استاد نے اس سے پوچھا کہ اسے آئی اے بلڈنگ کے بارے میں کس نے بتایا ہے، اور جب اس آدمی نے جواب میں بتایا کہ اس نے انکوائری سے فون نمبر کے ذریعے آئی اے بلڈنگ کا پتہ چلایا ہے تو بڑے استاد کا چہرہ یخلت کھل اٹھا۔ او اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی نے غداری نہیں کی۔ بہرحال اب ہمیشہ کے لیے اجازت، بڑے استاد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ واگا ہاؤس کو بلاسٹ کر دو، بڑے استاد نے تیز ہوتا تہمکانہ لہجے میں کاجو سے کہا۔ اچھا بڑے استاد، کاجو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشن کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ وہ آدمی فون والے کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ اور پھر جیسے ہی وہ آدمی اس کمرے میں داخل ہوا کاجو نے ایک بڑا سا ہینڈل کھینچا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر رفلت دھند سی چھا گئی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد یہ دھند ختم ہو گئی۔ اب اسکرین سپاٹ تھی، واگا ہاؤس مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، بڑے استاد کاجو نے کہا تو بڑے استاد نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ تو ختم ہوئے، اب جو اور آئیں گے ان سے بھی نبٹ لوں گا، بڑے استاد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بڑے استاد، ان تینوں کے ویسے بھی تو گولیوں سے اڑایا جا سکتا تھا، کاجو نے اٹھ کر جھجکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں لیکن میں انہیں ہوش میں لا کر ان سے اصل حالات معلوم کرانا چاہتا تھا، خاص طور پر یہ بات کہ انہیں آریہ بلڈنگ کے بارے میں کس نے بتایا ہے، یہ ایسی بات تھی جس کا معلوم کرنا انتہائی ضروری تھا، اور تم نے دیکھا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی وہاں ہوتا تو یہ لامحالہ اسے مار گراتے، اور جہاں تک واگا ہاؤس کا تعلق ہے تو اس کی تباہی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، چیف ایسے کئی اور واگا ہاؤس تیار کرا چکا ہے، بڑے استاد نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پہلے والے کمرے میں پہنچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے الماری سے شراب کی ایک بڑی بوتل نکالی اور ساتھ پڑا ہوا گلاس اٹھا کر اس نے دونوں کو میز پر رکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے شراب کو گلاس میں ڈالا اور پھر چسکیاں لے کر پینا شروع کر دی۔ ابھی نصف گلاس ہی اس نے پیا تھا کہ بے اختیار ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے گلاس میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یاور بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بڑا استاد بول رہا ہوں، بڑے استاد نے کہا۔ او جناب حکم فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ واگا ہاؤس تمہارے ہوٹل کے قریب ہے، دیکھا ہوا ہے تم نے اسے؟ بڑے استاد نے کہا، بالکل جناب دیکھا ہوا ہے، یاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لہجہ موزوں آنا تھا، میں نے اسے بلاسٹ کرایا ہے، تم وہاں جاؤ اور صورتحال دیکھ کر مجھے رپورٹ دو۔ وہاں تین آدمی موجود تھے، تم نے خاص طور پر یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ تینوں ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں؟ بڑے استاد نے کہا، جی اچھا آپ کس نمبر پر ہیں جناب؟ یاور نے پوچھا تو بڑے استاد نے نمبر بتا کر ریسیور رکھ دیا اور پھر ایک بار پھر گلاس اٹھا کر شراب کی چسکیاں لینا شروع کر دی۔ گو اسے 100% یقین تھا کہ یہ تینوں سرکاری آدمی ہلاک ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اسے خیال آیا تھا کہ اسے تسلی کرا لینی چاہیے، اس لیے اس نے یاور کو فون کر کے رپورٹ دینے کو کہا تھا۔ اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بڑے استاد نے ریسیور اٹھا لیا۔ بڑا استاد بول رہا ہوں؟ بڑے استاد نے کہا۔ یاور بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے یاور کی متوانہ آواز سنائی دی۔ ہاں کیا رپورٹ ہے؟ بڑے استاد نے پوچھا۔ جناب واگا ہاؤس مکمل طور پر تباہ ہو گیا، البتہ وہاں کے ایک کمرے سے تین آدمی انتہائی زخمی حالت میں ملے ہیں، یاور نے کہا۔ تو بڑا استاد بے اختیار چوک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ زخمی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے استاد نے کہا۔ جناب مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ شدید زخمی تھے، مجھ سے پہلے پولیس نے انہیں ایمبولینس میں ڈال کر جنرل اسپتال بھجوا چکی تھی اور اس لیے میں نے خود کو انہیں دیکھا نہیں، البتہ بتایا ہی گیا ہے کہ وہ تینوں انتہائی زخمی حالت میں تھے اور شاید اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہلاک ہو جائیں، یاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو ٹھیک ہے، بڑے استاد نے کہا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دی۔ انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جنرل اسپتال کے شعبہ حادثت کا نمبر بتائیے۔ بڑے استاد نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ بڑے استاد نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شعبہ حادثت جنرل اسپتال، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایک مکان کے تباہ ہونے سے تین زخمی اسپتال لائے گئے تھے، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ بڑے استاد نے کہا۔ یہ مکان کہاں تباہ ہوا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کناری محلے میں۔ بڑے استاد نے جواب دیا۔ اس کے تمام زخمی وفات پا گئے ہیں؟ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کیا تینوں؟ بڑے استاد نے چونک کر پوچھا۔ ہاں تینوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو بڑے استاد نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے، اس کا تجربہ تھا کہ سرکاری لوگ موت سے بے حد ڈرتے ہیں، اس لیے جب ان تینوں کی موت کا علم باقی لوگوں کو ہوگا تو پھر وہ ان کے خلاف عملی کام کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوں گے اور کاغذی کارروائی تو بہرحال ہوتی ہی رہتی ہے۔ عمران کو نہ صرف ہوش میں لایا گیا تھا بلکہ اب وہ کافی حد تک صحت مند بھی ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے ہوش میں آئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ہوش میں آتے ہی اس نے ڈاکٹر صدیقی کو بلوایا تھا، لیکن اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹر صدیقی آپریشن روم میں مصروف ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اسے ایک ہفتے میں بعد ہوش میں لایا گیا تھا۔ اس نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں سے ٹائیگر کے بارے میں پوچھا تو اسے صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ ٹائیگر بچ گیا ہے لیکن ابھی اسپتال میں ہے۔ تو اس نے اطمینان کا طویل سانس لیا کیونکہ ٹائیگر کے بارے میں اطلاع پر ہی وہ فلیٹ سے نیچے اترا تھا اور گیراج سے کار نکالنے کے لیے مڑا تھا کہ اس کے پشت پر گرم سلاخیں اترتی چلی گئیں اور اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا۔ وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نہ جانے صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے اب تک اس بھکاری مافیا کے بارے میں کیا کیا ہے۔ ایک بار تو اسے خیال آیا کہ فون منگوا کر وہ بلیک زیرو سے رپورٹ لے، لیکن پھر اس نے یہ خیال اس لیے بدل دیا کہ بلیک زیرو کو تو اس بھکاری مافیا کے بارے میں تفصیل کا علم ہی نہیں ہے اور لامحلہ صدیقی اور اس کے ساتھی اپنے طور پر یہ سب کام کر رہے ہوں گے، اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے ڈاکٹر صدیقی سے مل کر اپنی اور ٹائیگر کی اسپتال سے رخصتی کی اجازت کر لے، پھر اس کے بعد جو کارروائی ہوگی وہ کرے گا۔ اس لیے اب وہ بیڈ پر بیٹھا شدت سے ڈاکٹر صدیقی کا آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوئے، لیکن عمران ان کا کھانسا ہوا چہرہ دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ حالت ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس مسلسل کام کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ تمہیں اب ہوش میں اس لیے لایا گیا ہے کہ اب تم فٹ ہو، اگر تمہیں بے ہوش نہ رکھا جاتا تو تم نے یہاں سے جانے کی ضد کرنی تھی اور اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے، اس لیے تم بچ گئے۔ گولیوں نے دل کو چھو ہی لیا تھا، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دل کو نہیں، دل کے خالی کیبن کو چھوا ہوگا گولیوں نے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالی کیبن کیا مطلب؟ ڈاکٹر صدیقی نے چونک کر کہا۔ دل تو جس کا تھا اس کے پاس چلا گیا، اب تو خالی کیبن ہی رہ گیا ہے، عمران نے کہا۔ تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے اور ہاں ٹائیگر بھی اب ٹھیک ہو گیا ہے، اسے بھی آج ہی رخصت مل جائے گی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کیا سیکرٹ سروس پر گردش کے دن آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ گردش کے دن کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری ٹیم کے کئی ساتھی اس وقت اسپتال میں ہیں، پہلے کبھی اتنی تعداد میں تمہارے ساتھی یہاں داخل نہیں ہوئے، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ تو عمران اچل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون ہیں؟ اسپتال میں کیا ہوا ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اور تمہارے بعد نعمانی خاور کو انتہائی شدید زخمی حالت میں کار میں ڈال کر لایا، خاور کی حالت انتہائی تشویشناک تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا. اس کے بعد کل شام اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی خاص رحمت کی میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ جنرل اسپتال کے شعبہ حادثہ سے میرا ایک شاگرد جو پہلے یہاں میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے موجود تھا. اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہاں تین انتہائی شدید زخمی افراد لائے گئے ہیں جو ایک مکان کے ملبے سے نکلے ہیں. ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے. ان میں سے ایک کا نام اس نے صدیقی بتایا. اس نے بتایا کہ وہ میرے آفس میں سے اس سے مل چکا ہے اور ہم دونوں کے درمیان ایک ہی نام پر خاصی دل لطیفہ بازی ہوتی رہی تھی جس کی وجہ سے صدیقی کے بارے میں یاد رہا تھا. میں یہ سن کر بے حد پریشان ہوا. پھر میں ایمبولینس اور ڈاکٹرز لے کر فوری طور پر جنرل اسپتال پہنچا تو وہاں نہ صرف صدیقی بلکہ نعمانی اور چوہان بھی انتہائی تشویشناک حالت میں پڑے نظر آئے. میں نے فوراً انہیں یہاں اسپیشل اسپتال منتقل کرنے کے انتظامات کیے اور پھر یہاں لا کر میں نے ان کو ٹریٹ کیا. رات گئے ان کی حالت سنبھل گئی اور وہ خطرے سے باہر آ گئے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ کیا سیکرٹ سروس پر گردش کے دن آ گئے ہیں. اس وقت پانچ آدمی یہاں زیر علاج ہے. ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران کی حالت دیکھنے والی تھی. کیا یہ سب ہوش میں ہے؟ عمران نے پوچھا. ہاں کیوں؟ ڈاکٹر صدیقی نے چوک کر کہا. کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ عمران نے کہا ہاں میں نے ان سب کو سوائے ٹائیگر اور تمہارے ایک ہی ہال میں رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی پلیز میرا لباس بھجوا دیں. میں ٹائیگر کو بھی وہاں بھجوا دیں. عمران نے کہا میں ابھی لباس بھجواتا ہوں اور ٹائیگر کو بھی لباس تبدیل کروا کے اس ہال میں بھجواتا ہوں. ویسے کر کے کوئی بات نہیں ہے, اب سب ٹھیک ہے. ڈاکٹر صدیقی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے. عمران نے کہا نعمانی سے میری بات ہوئی تھی, وہ کسی بھکاری مافیا کی بات کر رہا تھا. کیا واقعی ایسا ہے؟ ڈاکٹر صدیقی نے دروازے کی طرف مڑتے مڑتے رک کر کہا ہاں اس نے دور بتایا ہے اور یہ سب بھی بھکاری مافیا کے لوگوں کا کام ہے کہ ہم اتنی تعداد میں یہاں پہنچ گئے ہیں. عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی حیرت بھرے انداز میں سر ہلایا اور پھر مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے. ویری سیڈ, اس کا مطلب ہے کہ مکمل فور اسٹار اس وقت اسپتال پہنچ چکی ہے. ویری سیڈ, عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی نے ایک بڑا سا پیکٹ لا کر عمران کو دیا تو عمران پیکٹ لے کر ملحقہ باتھ روم میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے جسم پر اسپتال کے مخصوص لباس کی بجائے دوسرا لباس تھا. اسی لمحے ایک ڈاکٹر اندر آیا. آئیے عمران صاحب, میں آپ کو اسپیشل ہال تک پہنچا دوں, یہاں آپ کے ساتھی موجود ہیں, ڈاکٹر نے کہا. اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا تو ڈاکٹر واپس دروازے کی طرف بڑھ گئے. عمران اس کے پیچھے تھا. اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہوا تو وہاں چار بیڈ موجود تھے جن پر خاور صدیقی نوانی اور چوہان موجود تھے. ٹائیگر وہاں پہلے سے موجود تھا. وہاں تو اسٹارز ان دنوں اسپتال میں چمک رہے ہیں. عمران نے اندر داخل ہوتے ہی کہا سب بے اختیار ہنس پڑے. شکر کرے کہ اسٹارز کی چمک اللہ تعالیٰ کے کرم سے باقی رہ گئی ورنہ فور اسٹارز اب تک تاریخ ہو چکے تھے. صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا ٹائیگر مبارک, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے. عمران نے ٹائیگر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا شکریہ بہت, آپ کو بھی مبارک ہو, میری وجہ سے آپ بھی نشانہ بن گئے. ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. بہرحال تم اگر چاہو تو جا سکتے ہو, میں ان اسٹار سے چند باتیں کر کے ہی جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں فوری کال کروں, تم فی الحال اپنے ہوٹل میں ہی رہنا, عمران نے کہا. تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. عمران نے کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا. ہاں اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے, خاور کیسے زخمی ہوا؟ عمران نے کہا تو نعمانی نے اسے خاور کے زخمی ہونے اور اسے یہاں تک پہنچانے کی تفصیل بتا دی. اور خود تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عمران نے کہا تو نعمانی نے اس بارے میں بھی تفصیل بتا دی. پھر عمران کے کہنے پر صدیقی نے بھی بڑے استاد سے فون پر بات کرنے سے لے کر کمرے میں پہنچتے ہی خوفناک دھماکوں کے سچ سے چھت گرنے اور بے ہوش ہو جانے کی تمام تفصیل بتا دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ انتہائی باوسائل اور منتظم ہیں. ہم تو انہیں عام سے بدماش سمجھ کر ٹریٹ کر رہے تھے لیکن ان لوگوں کا اس طرح نعمانی کو بے ہوش کرانا اور اسکرین پر دوسروں کو چیک کرانا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ بیگرز مافیا ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے بڑے دھندے بھی ہیں. کون ہے یہ بڑا استاد؟ عمران نے ہوٹ سے باتے ہوئے کہا. نام تو اس کا مارگو ہے لیکن کہلواتا بڑا استاد ہے. آریہ بلڈنگ کا پتہ چلا تھا لیکن اب کہاں ہے یہ معلوم نہیں, صدیقی نے جواب دیا. تم نے ہوش میں آنے کے بعد چیف کو اطلاع دی ہے؟ عمران نے کہا. ہم سے پہلے ڈاکٹر صدیقی چیف کو اطلاع دے چکے ہیں. پھر چیف کی کال آئی. میں تو ڈر رہا تھا کہ فور اسٹارز کی ناکامی کے بعد کہیں چیف ہمیں موت کی سزا نہ دے دیں لیکن چیف نے الٹا ہمیں شاباشی دی کہ ہم نے اس خوفناک اور متحم گروہ کے خلاف جان توڑ جدوجہد کی ہے اور یقین کریں عمران صاحب چیف کے ان فقیروں نے ہمیں نئی زندگی عطا کر دی، صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا، چیف کا سارا غصہ مجھ پر نکلتا ہے، اپنی ٹیم کے اراکین کو وہ کچھ نہیں کہتا، تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو اب تک کئی بار زبانی اور عملی دھمکیوں کا شکار ہو چکا ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، عمران صاحب کی جتنی قدر آپ کی کرتا ہے اتنی اور کسی کی نہیں کرتا، خاور نے کہا خاک کرتا ہے، چیک پر رقم لکھتے ہوئے اس کے قلم میں سیاہی ختم ہو جاتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو ہال بے اختیار قہ قہوں سے گونج اٹھا، اسی لمحے ڈاکٹر صدیقی اندر داخل ہوئے، واہ خوب گپ شپ ہو رہی ہے ماشاء اللہ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، ان کے پیچھے ان کی پوری ٹیم تھی اور پھر ان کے چیک اپ کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو عمران اٹھ کھڑا ہوا، مجھے اجازت دیجیے ڈاکٹر صاحب اور ان کا خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان پر دوبارہ حملہ ہو جائے، عمران نے کہا یہاں کوئی بچ نہیں سکتا بے فکر رہو، ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران انہیں سلام کر کے ہال سے باہر آئی، تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں سوار دانش منزل کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا، لیکن اس نے دانش منزل سے کافی پہلے ٹیکسی چھوڑ دی اور ٹیکسی آگے بڑھ جانے کے بعد وہ پیدل چلتا ہوا دانش منزل پہنچ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا ہے کہ آپ کا سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، تم سناؤ اس دیگر مافیا کا کیا ہوا جس نے پوری تنظیم کو اسپتال پہنچا دیا ہے، عمران نے کہا صدیقی سے تفصیلات ملنے کے بعد میں نے اس بڑے استاد کی تلاش کا حکم جولیا کو دے دیا تھا لیکن ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے انہیں کیا ہدایت دی تھی، عمران نے کہا آریہ بلڈنگ کے بارے میں بتاتے نے کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں بتایا کہ وہ بڑے استاد مارگوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھائی تاکہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا، ایکسیٹو عمران نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں، عمران ہے یہاں، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی، نہ بھی ہوتا تب بھی حکم سلطان کی تعمیل میں حاضر کر دیا جاتا، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا پہلے تو اپنی صحت یابی پر مبارکباد قبول کرو، میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں روزانہ ڈاکٹر صدیقی سے پوچھتا رہتا تھا، اب بھی میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم اسپتال سے رخصت لے چکے ہو، میں نے تمہارے فلیٹ پر فون کیا تو کسی نے فون اٹینڈ نہ کیا اس لیے اب یہاں فون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا ہے، سر سلطان نے کہا یہ سب آپ کی محبت ہے، سر سلطان کے ہم سب اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ جاتے ہیں، عمران نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو حفظ و امان میں رکھے، تم لوگ ہی تو پاکیائی کا اصل سرمایہ ہو، سر سلطان نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا تو عمران کی بے پناہ محبت پر بے اختیار کھل اٹھا، آپ کی دعائیں واقعی بے لوس ہوتی ہیں، عمران نے جواب دیا میں نے اس لیے بھی تمہیں فون کیا ہے کہ طاہر نے مجھے بیگس واقعہ کے بارے میں تفصیل بتائی تھی، میں نے اس سلسلے میں جب صدر صاحب سے بات کی تو وہ بھی اس پر بے حد پریشان ہوئے، چنانچہ ان کے حکم پر وزارت سماجی بہبود نے پورے ملک میں فقیروں کا سروے شروع کر دیا ہے، یہ سروے اخباری نمائندوں کے روپ میں ہوگا تاکہ فقیروں اور ان کے گروہ میں فقیروں اور ان کے گروپوں میں خوف نہ پھیل جائے، ایسی صورت میں انہیں قائد بھی کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سروے نامکمل رہ جاتا ہے، چونکہ صدر صاحب کی خصوصی ہدایت پر بہت بڑے پیمانے پر سروے شروع کیا گیا تھا، اسی لیے صرف چار روز میں مکمل ہو گیا ہے، اس سروے کے مطابق یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکشیائی میں کتنے بھکاری محتاج ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے نوجوان، کتنے ادھیڑ عمر اور کتنے بوڑھے، اسی طرح اس طبقے کی عورتوں کے بارے میں بھی تفصیلی سروے کیا گیا ہے، پارٹ 9 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، کتاب بیگرز مافیا کا بقیہ حصہ پارٹ 10 میں سماعت فرمائیں۔